حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. درود پڑھتی جمع حضرگان عالی قادر، ماہ مبارک رمضان کے وہ تاریخیں آ رہی ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کی گویا چاند اور چودھویں کی تاریخیں ہیں. ان تاریخوں کے بارے میں خود ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، فرماتے: سیئتی زمان علی امتی لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن ولا یعرفون القرآن الا بصوت حسن ولا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان. رسول شاہ فرماتے ہیں کہ میری امت پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ علماء کی پہچان نہیں کریں گے سوائے اچھے لباس سے. اچھا، جب بھی اس طرح کی حدیثیں آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے اور آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ آخری زمانے میں یہ ہونے والا ہے، آخری زمانے میں اس طرح کی برائیاں عام ہو جائیں گی، تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آخری زمانہ اتنا برا ہوگا؟ اور جتنی پیشن گوئیاں رسول اللہ نے اور آئمہ اطہار نے کی ہیں وہ سب کی سب کیا نیگیٹو اینگل کو پیش کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. آخری زمانے کے بارے میں جو علامات آئی ہیں اس میں تینوں طرح کے رخ ملتے ہیں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو 100% نیگیٹو اینگل سے بیان ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ آخری زمانے میں برائیاں اتنی عام ہو جائیں گی کہ لوگ معروف کے بجائے منکرات کا حکم دیں گے. اسی طریقے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت پازیٹو ہیں، آخری زمانے میں ایسا بھی ہونے والا ہے کہ جہاں برائیاں عام ہوں گی کچھ افراد ایسے ہوں گے جو سپاہی امام زمانہ بننے کے لیے واجبات کو انجام دیں گے، محرمات سے بچنے والے ہوں گے. اور کچھ ایسی علامات ہیں جن کا نیگیٹو اور پازیٹو اینگل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس نبی نے پیشن گوئی کی کہ آخری زمانے میں ہونے والا ہے. اسی میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ عنقریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب علماء کو جب پہچانیں گے لوگ تو اچھے لباس سے پہچانیں گے. یعنی میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس مجمع کے اندر کئی حضرات ایسے ہیں جو علماء ہیں لیکن چونکہ وہ لباس میں نہیں ہیں، امامہ نہیں پہنا ہوا، شیروانی اور ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، اس لیے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہیں. اور جنہوں نے پہن لی چاہے وہ عالم نہ ہو لوگ سمجھیں گے کہ وہ عالم ہیں. ولا یعرفون القرآن، اور لوگ قرآن کو بھی نہیں پہچانیں گے، الا بصوت حسن، سوائے اچھی آواز. اچھی آواز کے بغیر پڑھ رہا ہے اس کو قرآن مجید نہیں آتا. وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ اور خدا کے لوگ عبادت نہیں کریں گے اللہ فی شہر رمضان سوائے رمضان کے مہینے. تو یہ کوئی بہت بری بات بھی نہیں ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں عبادت کر رہا ہے, لیکن بہرحال اگر رمضان کے مہینے میں انسان نے عادت ڈالی ہے کہ عبادت کرتا ہے تو باقی مہینوں کے اندر بھی عبادت پروردگار انسان انجام دے. البتہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خود پروردگار یہ کہتا ہے کہ سارے مسلمان میرے مہمان ہیں, اور مہمان چاہے جتنا بدتمیز ہو جتنا بد اخلاق ہو میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہمان کا خیال رکھے. ہم مانتے ہیں خدا کی شریعت کے اندر ہے بلکہ کہ اگر کوئی تمہارے دسترخوان پر ایک نجس کتا بھی آ جائے تو ایک لقمہ خود کھاؤ ایک لقمہ کتے کی طرف پھینک دو. ہم مانتے ہم گنہگار ہیں نجس ہیں, لیکن پروردگار ایک لقمہ رحمت کا ہماری طرف بھی پھینک دے, وہی رحمت کا لقمہ ہمارے لیے بہت ہوگا کافی ہوگا. تو یہ رمضان کا مہینہ اور اب اس کی جو راتیں آ رہی ہیں شب قدر کی راتیں, اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے, حتیٰ پورا سورہ شب قدر کے بارے میں نازل ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ نہیں معلوم ہمیں شب قدر کی حقیقت کیا ہے, وہی رات لگتی ہے وہی 24 گھنٹے ہیں جو دن پر گزرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا کہ شب قدر کیا ہے. قرآن نے خود ایک ہنٹ دے دی کہ خیر من الف شہر, یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. فرض کیجئے کہ ہزار مہینوں کا مطلب کیا ہو گیا 30,000 دن. 30,000 دنوں کے اندر اگر انسان رہتا ہے 30,000 دن گزارنے کا مطلب یہ ہوا کہ 80 برس کی زندگی ہو. 70-80 برس کی زندگی کے اندر جتنی عبادتیں انسان نے انجام دی ہیں وہ ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف, برابر نہیں ہوئی. خیر من الف شهر, وہ ایک رات کی عبادت افضل ہوگی ان 80 برس کی عبادتوں سے. تو یہ رات ضائع کرنے والی نہیں ہے. جتنے اعمال ہو سکتے ہیں مفاد الجنان کے اندر دیکھ لیجئے انسان انجام دے. کچھ اعمال کا تذکرہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس لیے کہ کل کی گفتگو میں اگر میں اس کا تذکرہ کروں گا تو اس کا وقت گزر چکا ہوگا. جیسے ہی شب قدر کی رات داخل ہوتی ہے مستحب ہے کہ انسان غسل انجام دے, اور غسل کے لیے پوری رات ہے. مغرب کے وقت سے لے کر صبح کی فجر کی اذان تک یہ پوری رات موجود ہے, اس کے درمیان کبھی بھی غسل انسان کر سکتا ہے. لیکن مناسب وقت یہ ہے کہ انسان مغرب کے فوراً بعد غسل انجام دے. اور اس کے اندر بھی مراجعین یہ فرماتے ہیں کیا اس غسل سے انسان ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتا ہے یا وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی, اس میں ذرا سا اختلاف ہے. آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں یہ وضو اتنا پاورفل ہے کہ اس کے بعد انسان ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ پھر یہ دو بزرگان ایک معاملے کے اندر یکساں نہیں ہے, اور یہ ہے کہ غسل کا وقت کتنا ہے. آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ غسل کا وقت مغرب سے لے کر آدھی رات تک باقی رہتا ہے, اور آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک یہ غسل کا وقت باقی رہتا ہے. جبکہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ غسل کا وقت تو صحیح ہے کہ اذان فجر تک باقی رہتا ہے, لیکن یہ غسل اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بعد ڈائریکٹ انسان نماز پڑھ سکے. کیوں؟ کیونکہ یہ مستحب غسل ہے, مستحب غسل سے انسان واجب نماز نہیں پڑھ سکتا, ان کا یہ نظریہ ہے. چنانچہ امام خمینی کے جتنے مقلدین ہیں وہ اس غسل کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, وضو کرنے کے بعد نماز کو انجام دیجیے گا. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. پھر کل ہی کی رات میں یہاں پر اعمال شب قدر ہوں گے, لیکن اس کے اندر دعائے جوشن کبیر پڑھی جائے گی, دعائے توسل ہوگی, اعمال قرآنی ہوں گے, ممکن ہے کہ دعائے افتتاح اور دیگر عبادتیں ہوں. لیکن دو رکعتی نماز جو کل کی رات میں اور شب قدر کے اندر پڑھنا مستحب ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی یہاں پر, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دو رکعتی نماز کی بہت اہمیت ہے, طریقہ بھی بہت آسان ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے, اور جب یہ نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بلکہ اس کے بعد 70 مرتبہ یہ کہنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. حدیث نبوی کے اندر ملتا ہے کہ جو شخص اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے پالنے والے اس کے خود کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے والدین کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے.
اور پھر کل کی رات جاگنا یہ خود بھی مستحب عمل ہے. نوجوانوں کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں جو رمضان میں پورے رات جاگے ہیں, ان کے لیے تو یہ کوئی نئی رات نہیں جاگنا, لیکن بزرگان کے لیے ایک عمل ہو سکتا ہے کہ وہ جاگے. اور یہ جاگنا بھی خود اہل بیت کی زندگی میں ملتا ہے, البتہ وہ 23 رمضان کے بارے میں زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان ہوا کہ شہزادی اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو سلایا کرتی تھی دن کے وقت تاکہ رات میں جاگ سکے. تو شہزادی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خواتین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر میں یہ ماحول بنائیں کہ دن میں وہ اگر وہ سو سکے تو سو جائیں اور اس کے بعد پوری رات شب قدر کی انسان جا کر گزار سکے. اور پھر روایت آتی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر رات جاگ کر گزارتا ہے تو پالنے والے اس کے اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں, اور اتنے وزن کی مقدار میں پروردگار گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ جتنے پہاڑوں کا وزن ہے اور دریا میں پانی کا وزن ہے. یعنی بار بار دیکھیں گے عام طور پر روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ شب قدر کے اندر یہ عمل انجام دے گناہوں کو معاف کیا جائے گا, والدین کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, کثیر گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اتنی ساری روایتوں کو پڑھنے کے بعد علامہ مجلسی جنہوں نے بہار الانوار کے 110 جلدے لکھی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس رات کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنی بخشش کے لیے دعا کر دے, یہ سب سے بہترین عمل ہے. البتہ اس رات کے ایک اور افضل عمل ہے جو فارغ اوقات میں انسان ضرور انجام دے, بلکہ فارغ اوقات کیا اس کے لیے وقت نکال کر انجام دے, اور وہ ہے محمد و آل محمد پر درود پیش. کل کی گفتگو میں بھی جنت کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی تھی, آج کی گفتگو بھی انشاءاللہ اسی کا سلسلہ ہے. سورہ توبہ کی ایک آیت آتی ہے جس میں اشارہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. پروردگار جنتیوں کو نعمتیں عطا کرے گا, اور اس میں کچھ نعمتوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہوا ہے کہ ایسے خوبصورت باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جنتی ہمیشہ ان باغات کے اندر رہیں گے. لیکن پھر بیان ہوتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, جتنی جنتوں کی جتنی جنت کی نعمتیں ہیں اس میں سب سے افضل نعمت یہ ہے کہ پروردگار راضی ہوگا. اب انسان نے سوچا کہ یہ کون سی نعمت ہو گئی جب پروردگار راضی ہے اسی لیے تو دے رہا ہے, نہیں. علماء نے ایک مثال بیان فرمائی, کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آفس کے اندر ایک باس ہوتا ہے اپنے ورکرز کو تنخواہ دیتا ہے, ان کو پیمنٹ کرتا ہے, کام کر رہے ہیں ان کو انعام دیتا ہے, جب ہر مہینے سیلری ملا کرتی ہے تو سیلری ایک فکس ہوتی ہے, 8,000 روپے مل رہی ہے, 10,000 روپے مل رہی ہے, 20,000 روپے مل رہی ہے, فکس ہوتی ہے, کیشئر دے دیتا ہے. اب باس کو چاہتا ہے کہ کام بھی ہوتا رہے اور سیلری بھی بچ جائے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اگر کچھ نہ کچھ کام لیا ہے, وقت لیا ہے, تو سیلری دینا پڑے گی. لیکن کچھ ورکرس ایسے ہوتے ہیں جن سے باس بہت خوش ہوتا ہے, چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہمیشہ کام کرتا رہے, یہ کہیں چھوڑ کر نہ جائے. تو اس کو جب سیلری دینے کی باری آتی ہے تو اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہاری 50,000 روپے کی پیمنٹ ہے, سب کو میں کیشئر سے دے رہا ہوں اور سب کو مجبوری میں دے رہا ہوں کہ کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں, کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہے, لیکن تم وہ ہو جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے, تم سب سے اچھے ورکر ہو, اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے میں سیلری دوں. بس پروردگار بھی جنت میں نعمتیں عطا کر دے گا. اب یہ تو نہیں کہہ رہا میں پروردگار کی مجبوری ہے نعمتیں عطا کرنا, لیکن کچھ نہ کچھ ایمان جس کے اندر موجود ہے, عقائد درست ہیں, جنت مل گئی اس کو. لیکن جنت میں سب سے عظیم نعمت یہ ہوگی کہ پروردگار راضی ہوگا, اور پروردگار کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت. پروردگار نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے, عام طور پر دکاندار وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں, اور آج کل تو بہت زیادہ رائج ہے, کچھ چیزیں دکان سے خریدیں گے, ایک چیز کو دوسری چیز فری مل رہی ہے, یا کوئی چیز خریدی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, 10% ڈسکاؤنٹ, 20% ڈسکاؤنٹ. پروردگار کے یہاں بھی ڈسکاؤنٹ بھی ہے, اسپیشل آفرز بھی ہیں. وہ کیا ہے, انسان ایک نیکی انجام دے پروردگار 10 برابر اس کو عطا کرے گا. یہ ہو گیا پروردگار کی اسپیشل آفر. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ 10 برابر نہیں 70 برابر مل رہا ہے، کچھ چیزیں 700 برابر مل رہی ہے، بس بات یہ ہے کہ دکاندار ہمیں ہاتھوں ہاتھ دے رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے جب انتقال ہو جائے پھر ملنے والا ہے، بس فرق اتنا ہے. اور یہ بھروسے کی بات ہے، یقین کی بات ہے، ورنہ پروردگار کی یہاں کمی نہیں ہے. البتہ روزے کے بارے میں ملتا ہے ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں نے ساری عبادتوں کے جو ثواب بیان کیے ہیں وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا کے درمیان ہیں سوائے روزہ کے، اس کا میں نے کوئی ثواب بیان نہیں کیا، کیونکہ روزہ وہ واحد عبادت ہے جو میرے لیے ہوتی ہے، اس میں ریاکاری گنجائش نہیں ہے. ریاکاری کیسے کر سکتا ہے انسان؟ دوسروں کے سامنے خاموش رہے، دوسروں کے سامنے کھانا نہ کھائے، باتھ روم میں جا کے پانی پی لے، عبادت ہو گئی دوسروں کے سامنے، لیکن عبادت عبادت کہا رہی ہیں تو روزہ باطل ہو گیا. جتنی دوسری عبادتیں ہیں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی. اس لیے پروردگار کہتا ہے یہ میرے لیے مخصوص ہے، اس لیے اس کے ثواب کو صرف اور صرف میں جانتا ہوں، کسی کو نہیں معلوم کتنا ثواب ملنے والا. جناب سلمان فارسی ایک مرتبہ کسی بازار سے گزر رہے تھے، کوفے کا بازار تھا، وہ دیکھا کہ ایک نوجوان جب اس بازار سے گزرتا ہے، لوہاروں کا شور ہے، اپنا کام کر رہے ہیں لوہار، اور وہ نوجوان جیسے ہی مارکیٹ سے گزرتا ہے بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے یہ واقعہ کوئی نیا نہیں تھا، بار بار اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا رہتا ہوگا، اس لیے کوئی اس کی مدد کرنے بھی لیے نہیں آتا، خود بخود تھوڑی دیر بعد اڑ جائے گا. جناب سلمان فارسی نے جب یہ منظر دیکھا دوڑتے ہوئے پہنچے، مدد تو کرنا ہے، اس کو ہاتھ دیا، کھڑا کیا، تب یہ ٹھیک ہے، کیوں بے ہوش ہو گئے تھے، کیا بات ہوئی، گرمی لگ رہی تھی یہاں پر، شور تھا یہاں کا، کس چیز کی وجہ سے تمہیں بے ہوشی ہو گئی؟ کہا سلمان لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں کوئی بیماری ہے، اور جب بھی میں اس بازار سے گزرتا ہوں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، جب میں ان لوہاروں کے بازار سے گزرتا ہوں تو مجھے سورہ حج کی آیت نمبر 21 اور 22 یاد آ جاتی ہے، جس میں پالنے والا یہ کہتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ تو آتش جہنم کو برداشت نہیں کرنے کے بعد باہر نکلنا چاہیں گے، ملائکہ انہیں لوہوں کے گرز کے ذریعے دوبارہ پلٹائیں گے. یہ آیت میرے ذہن میں آتی ہے، بے قابو ہو جاتا ہوں، بے ہوش ہونے کے بعد جناب سلمان فارسی جب اس کی یہ عادت دیکھی، کہا کہ تم میرے دوست بن جاؤ. اکثر ان کے ساتھ رہتے تھے، انتقال کا وقت جب قریب آیا، ان کے دوست کا وقت آخر سرانے پہنچے، اور ملک الموت کو جناب سلمان فارسی خطاب کر کے کہتے ہیں اے ملک الموت، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کی روح آسانی سے قبض کرنا. ملک الموت کہتا ہے انی بکل مؤمن رفیق، ہم تو ہر مؤمن کے دوست ہیں، مؤمن کے دوست ہیں، جو صاحب ایمان ہیں ان کے ہم دوست ہیں، جو خوف قیامت رکھتے ہیں، جو خوف جہنم رکھتے ہیں، ان کے دوست ہیں. آج کا دن بہت زیادہ لو والا دن تھا، گرمی کے جھونکے آ رہے تھے، برداشت نہیں ہو سکا. گرمی ہمیں آگ کے ذریعے نہیں پہنچی ہے، فقط آگ کے جھونکے آئے ہیں، وہ برداشت نہیں ہو سکے. دنیا کی آگ میں کھڑے رہنا وہ کجا، اور دنیا کی آگ کے جہنم کی آگ کے اندر زندگی بھر رہنا وہ کجا. مولا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، غالباً صحیفہ کاملہ کی دعا ہے جس میں شاہ فرماتے ہیں پالنے والے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے. وہ جہنم جن کے اندر بچھو اپنے منہ کو کھولے ہوئے ہوں گے اور سانپ اپنے دانتوں کو پیس رہے ہوں گے، اور کھولتا ہوا پانی ایسا ہوگا کہ جب وہ انسان پیے گا تو انتڑیاں جل جائیں گی اور دل باہر آ جائیں گے. جہنم معمولی چیز نہیں. البتہ جہنم کے جتنے عذاب بیان ہوئے، یہ بھوک اور پیاس جو آج ہم برداشت کر رہے ہیں، جہنمیوں کو یہ بھوک بھی لگے گی، یہ پیاس بھی لگے گی. اچھا ایک نقطہ سنتے جائے تب بھی یہ بات ذرا واضح ہوگی. انسان کبھی بڑی مشکل کے اندر ہوتا ہے، ایک دوست کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ کے اندر جانا ہے، قبرستان جانا ہے، فاتحہ خوانی پڑھنی ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی دوست کا انتقال ہوا، کچھ ہی دنوں کے بعد خدا نہ خاصہ گھر میں کسی والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا، اب انسان دوست کو بھول جاتا ہے. صحیح یہ دکھ تھا، غم تھا، لیکن ماں کا غم، باپ کا غم، اس سے بڑا تو غم نہیں ہے. تو جب چھوٹا غم ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے انسان، جب بڑا غم سامنے آ جائے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنمیوں کو جب اتنے بڑے بڑے دکھ پہنچائے جائیں گے, اتنے بڑے بڑے غم پہنچائے جائیں گے, تب بھی وہ بھوک اور پیاس کو نہیں بھولیں گے. یعنی دوسرے غم چھوٹے محسوس ہوں گے, بھوک اور پیاس کی شدت وہاں پر بھی محسوس ہوگی, وہ زیادہ بڑا دکھ لگے گا. اور قرآن کی آیت آتی ہے لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. وہاں پر جہنمی پکاریں گے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو, ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا لیکن لکڑیاں اور جھاڑیاں دی جائیں گی, جب اسے کھائیں گے تو نہ پیٹ بھرے گا اور نہ بھوک کے اندر کمی آئے گی. اور بار بار پکار پکار کر یہاں پھر پانی دو, کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. یہ ساری باتیں چاہے جنت کے حوالے سے ہو یا جہنم کے حوالے سے, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان موٹیویٹ ہو اچھے اعمال کی طرف اور برے اعمال کو چھوڑتا جائے. ورنہ اگر یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں اور انسان پھر خوف موت رکھتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے, اس کا فائدہ نہیں ہے. اعمال کے اندر تبدیلی پیدا ہو کہ آپ جتنے واجبات کم انسان انجام دے رہا تھا, مستحبات کم انجام دے رہا تھا, ایسے ایسے مستحبات کے اندر اضافہ کریں اور محرمات سے بچنے کی کوشش کریں. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. حارثہ بن سراقہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کا نام حارثہ بن مالک تھا. یا تو یہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تھے یا جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے تھے, لیکن البتہ شہید ہوئے تھے. ایک دن رسول اللہ سوال یہ کرتے ہیں صبح کے وقت, اے حارثہ یہ بتاؤ, بزرگان کا سنا ہوا واقعہ ہے, حارثہ یہ بتاؤ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ یہ سوال ایسا ہے, ذرا تصور کیجئے, اگر باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ تم نے صبح کس حالت میں کی تو شاید یہ کہے گا کہ مجھے نیند صحیح نہیں آئی, لائٹ چلے گئی تھی, گرمی محسوس ہو رہی تھی, اے سی بند ہو گیا تھا, شاید یہ کہے گا. لیکن حارثہ سے جب رسول اللہ سوال کرتے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی. اچھا, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے, کوئی ثبوت ہوتا ہے, علامات ہوتی ہے, نشانیاں ہوتی ہیں, تمہارے پاس کیا علامات ہیں کہ تم نے ایمان کی حالت میں صبح کی تھی؟ کہ یا رسول اللہ میری حالت یہ ہے کہ میں سحر خیزی کرتا ہوں, شبیداری کرتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں اور پروردگار سے مناجات کرتا ہوں, اور ان ساری عبادتوں کے اندر کام کا لفظ یہ ہے, ساری عبادتوں کے اندر مجھے لذت محسوس ہوتی ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں جنت میں جنتیوں کا حال دیکھ رہا ہوں, جہنم میں جہنمیوں کا حال دیکھ رہا ہوں, اور میرا اعضاء جوارح کمزور ہو رہے ہیں لیکن لذت میں کمی نہیں آتی. رسول اللہ اشارہ فرماتے ہیں ذالک رجل امتحن اللہ قلبہ بالایمان, یہ آدمی وہ ہے کہ جس کے ایمان کا پروردگار نے امتحان لے لیا. لیکن اے حارثہ تم اس حالت پر ثابت قدم رہنا. کہتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے مجھے شہادت نصیب ہو. رسول اللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر جنگ بدر یا جنگ احد کے اندر اس کو شہادت ملتی ہے. خوف قیامت کے بعد انسان میں تبدیلی آئے, عبادتوں کے اندر لذت محسوس ہو تو پھر اس خوف کا فائدہ ہے اور جنت کی امید کا فائدہ ہے, ورنہ یہ ساری جنت کی نعمار انسان فقط خوش ہونے کے لیے سن رہا ہے تو اس کا فائدہ بیکار. نجف اشرف میں ایک مومن رہتے تھے جن کی شادی ہوئی نہیں, نہیں اور عام طور پر یہ طریقہ کار نکلا ہے کہ نہیں جب شادی ہوتی تو ہنی مون پر لوگ جاتے ہیں, شاید اس زمانے میں طریقہ نکل آیا ہوگا یہ بھی ہنی مون پر گئے. بعض دفعہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہنی مون ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ ہنی ملتی ہے نہ مون ملتا ہے, لیکن بہرحال وہ منانے میں مزہ بہت آتا ہے. یہ جو شادی والا جوڑا جو گیا ہے, جہاں ویسٹ کی طرف لوگ جاتے ہیں, مڈل ایسٹ کی طرف لوگ جاتے ہیں اور ایسٹ ایشیا کی طرف لوگ جاتے ہیں, انہوں نے پروگرام بنایا نجف اشرف کے اس جوڑے نے کیا مشہد مقدس جائیں گے اور آج کے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کریں گے. اور پالنے والے ہم سب کو زیارت مشہد مقدس نصیب فرما. یہ جب پہنچتے ہیں مشہد میں, وہاں پر مولا کی زیارت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ کرایے بہت زیادہ ہیں مکانات کے, دور کے علاقے میں, دور کے گاؤں میں ایک جگہ لے کر رہتے ہیں. اچھا, ایران کا ماحول ایسا ہے ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا, گرمی ہے, آب و ہوا وہاں کی سوکھی ہے, خشک ہے, اس لیے ان کی زوجہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ اب وہ باہر بھی نہیں آ سکتی, سفر بھی نہیں ہو سکتا, اور رفتہ رفتہ اتنی تیزی سے طبیعت خراب ہوتی ہے جیسے موت کے قریب آ گئی. اب یہ انسان حیران ہو جاتا, جس کی شادی ہوئی ہو وہ واقعی حیران ہو جاتی کہ میں ہنی مون منانے کے لیے آیا تھا یہاں پر, جب گھر جاؤں گا اور زوجہ کے بغیر جاؤں گا, والدین تو والدین, ساس و سسر کو کیا جواب دوں گا, میری بیٹی کو کہاں چھوڑ کر آ گئے, ابھی اتنا پریشان ہوتا ہے میں کروں کیا کروں، ڈاکٹرز کو بلاتا ہے علاج نہیں ہو پاتا، حالت مزید بگڑنے سے بگڑنے قریب ہو جاتی ہے، حد تک موت کے قریب پہنچ جاتی ہے. اس کی پریشانی کی حالت بہت عجیب ہے. ایک کمرے کے اندر جاتا ہے، کمرے میں جانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور زمانے کے امام کو وسیلہ بناتا ہے کہ مولا آپ ہی مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی شفا دے سکتے ہیں، میرے زوجہ کو آپ صحت و سلامتی عطا فرمائیں. دعا کر کے دوبارہ جب کمرے میں آتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کی زوجہ جا چکی ہے، رو رہی ہے اور اس کو دیکھ کر کہتی ہے تم درمیان میں کیوں آ گئے، تم درمیان میں کیوں آ گئے. پہلے تو خوش ہوتا ہے کہ ہوا کیا یہ کہ زوجہ اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی، پانی لے کر آتا ہے، کھانا لے کر آتا ہے، شاید طبیعت بگڑ گئی ہے، ذہنی توازن شاید کھو بیٹھی ہوگی، قومے کے اندر چلے گئی، یہ کیا ہوا ہے، درمیان میں جملے کیوں کہہ دیے. کھانا پینا جب ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ تم یہ جملے کیوں کہہ رہی تھی، درمیان میں آ گیا، درمیان میں کیا مطلب. کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے میں موت کے قریب پہنچ گئی، ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے بھی آ گیا تھا. اور ملک الموت انتہائی چمکدار لباس میں، سفید لباس میں آیا تھا. مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ملک الموت میری روح لے جا رہا ہے. روح لے جانے والا تھا کہ میں نے دیکھا مشکل کشائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ میرے پاس آتے اور کہتے ہیں میں نجف جا رہا ہوں، تم کیا چلنا چاہو گی؟ میں نے کہا میں آپ کی خادمہ ہوں، نوکر ہوں، میں تو ضرور چلنا چاہوں گی. کہا بس تیار ہو جاؤ. میں تیاری کر رہی تھی اور مولا کے ساتھ جانے والی تھی، میں نے کیا دیکھا کہ دروازہ کھلتا ہے اور زمانے کے امام تشریف لاتے اور زمانے کے امام کا دامن تم نے تھاما ہوا ہے اور چلا چلا کر زمانے کے امام سے کہہ رہے ہو کہ میری بیوی کو بچا لو، میری بیوی کو بچا لو. زمانے کے امام اپنے آقا اور جد کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جد بزرگوار، مجھ سے ایک مومن مانگنے کے لیے کچھ آیا ہے، اگر آپ کو زیب دے تو اس کی دعا کو پوری کر لیجئے اور اس کی بیوی کو زندگی دے دیجئے. مولا نے درخواست سنی اور ملک الموت کو اشارہ کیا اسے وقت مہلت دے دو، وقت معلوم کی مہلت دے دو اور اس کی روح قبضہ کرو. یہ کہنے کے بعد میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ ملک الموت بھی چلے گیا، امیر المؤمنین بھی چلے گئے اور میں نے کیا دیکھا کہ زمانے کے امام بھی میرے ہاتھوں سے چلے گئے. زندگی انسان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزرے اور ایمان کے ساتھ موت آ جائے، اس سے بڑا مشن کیا ہے. بعض دفعہ لوگ دعا کرتے ہیں پالنے والا ہمیں طول عمر عطا فرما. طول عمر کا کرنا کیا ہے؟ طول عمر اگر ایمان کے ساتھ گزر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اسی وقت ہمیں موت دے دے جس سے پہلے ہمارا ایمان رخصت ہونے والا. ایمان کے ساتھ زندگی چاہیے، ایمان کے ساتھ موت چاہیے. اور جس طریقے سے مولا مشکل کشا موت کے وقت انسان کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، مومن کی روح جب قبض ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر آسانی اور آرام فرماتے ہیں، آرام دیتے ہیں، اسی طریقے سے زندگی بھر مولا نے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ کبھی اپنے وقت کے ذریعے، کبھی اپنے مال کے ذریعے، کبھی اپنے جان کے ذریعے، کبھی شریعت میں سہولت پیدا کرنے کے ذریعے لوگوں کی مدد کی. مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ تو مشکلوں کو حل کرنے والے. ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں. خلیفہ وقت مولا، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود جب بازار سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے دکاندار سے جھگڑا ہو رہا ہے، عورت یہ کہہ رہی ہے کہ سامان واپس لے لو. دکاندار کہتا ہے نہیں میں سامان واپس لوں گا، جب تم نے لے لیا اب یہ واپس نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے جھگڑا. مولا نے جب آگے جا کر دیکھا تو کنیز تھی اور کنیز سے بات سنی کہ کیا ہے، وہ ہو کیا رہا ہے. کنیز نے کہا کہ دیکھیے مولا بات یہ ہو رہی ہے، اب تو جانتی نہیں تھی کہ مولا ہے، کیا دیکھو صاحب یہ بات ہو رہی ہے کہ مجھے میرے آقا نے کہا تھا کہ سامان لے کر آنا، میں سامان لے کر جب گھر پہنچی آقا نے کہتا ہے یہ سامان نہیں چاہیے مجھے، دوسرا والا سامان لے کر آؤں. میں واپس کرنے کے لیے آئی، دکاندار کہہ رہے جو سامان لے لیا وہ لے لیا، واپس نہیں ہو سکتا، اب میں کہاں جاؤں. مولا سنتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ بات کیا ہے. کہتے ہیں دکاندار سے دیکھو اس کا قصور نہیں ہے، اس کو آقا نے حکم دیا تھا سامان لانے کا، اس نے حکم کی تعمیل کی، سامان لے کر آ گئی، آقا نے انکار کر دیا، منع کر دیا، وہ سامان لے کر واپس آ گئی. اگر تم مہربانی کر کے اسے واپس کر دو گے، نیا سامان دے دو گے تو یہ خوشی خوشی گھر چلی جائے گی، آقا اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ کام کر دوں. جب کبھی شریف مومن بندہ مومن یہاں پر بھی کسی دکاندار کے ساتھ کسی دوسرے کے معاملے میں الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو دکاندار کو غصہ آ جاتا ہے کہ تم اس کی حمایتی بنتے ہو. اس کو اتنا غصہ آیا امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر مولا کو گھونسا مارا. مولا کی نہ زلف کار نکلی نہ زبان سے کچھ جملے نکلے، مولا خاموش، اور یہ خاموشی کے ساتھ واپس آ جاتا. ابھی مولا واپس آ رہے تھے، لوگ اس کے پاس جاتے، دکاندار کے پاس، تمہیں پتا ہے تم نے کس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ یہ خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، تم نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا، نہیں معلوم تمہیں کون سی سزا ملنے والی ہو. اب جیسے اسے جملے سنے، اس کے ذہن میں تو تصور تھا خلیفاؤں کا کہ وہ بادشاہ ہے، حکمران ہے، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، میری گردن اڑا جائے گی. یہ دوڑتا دوڑتا مولا کے پاس جاتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے، مولا مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی بھی طریقے سے معاف کر دیجیے، میرے سارا سامان لے لیجیے، سب کچھ لے لیجیے، لیکن معاف کر دیجیے مجھے. مولا کہتے ہیں، بہت خوبصورت جملہ شاہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، تم نے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لی، بس میں راضی ہو گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تم نے اپنی اصلاح کر لی، بس میں راضی ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو خلیفہ وقت ہے اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ جب کوئی مومن پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو حل کرے، اور جن کے پاس خلافت نہیں ہے، جن کے پاس یہ منصب نہیں ہے، گھر بار کے کچھ کام کاج ہیں، وہاں پر بھی انسان کسی مومن کو پریشان دیکھتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ کنی سے کٹ جائے، وہاں سے نکل جائے. یہ مومن کی اور امیر المومنین کی کردار نظر. آئیے مال پر آئیے. مولا کو ایک مرتبہ رسول اللہ نے 300 دینار تحفے میں دیے. دینار کا مطلب کیا ہے؟ سونے کے سکے، چاندی کے سکے نہیں. بہت اچھا موقع تھا، مولا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. رسول اللہ سے تحفہ ملا ہے، کبھی علماء کرام کے ہاتھوں سے تحفہ ملتا ہے، کبھی مراجین کے ہاتھوں سے تحفہ ملتا ہے، انسان سنبھال کے رکھتا ہے. رسول اللہ کے ہاتھوں سے تحفہ ملا ہے، سنبھال کے رکھنا چاہیے. یہ سنبھال کے رکھنے والی ذہنیت انسان ایسے ہی کاموں کے اندر استعمال کرتا ہے. جب رسول اللہ کے ہاتھ سے تحفہ ملا، مولا نے خواہش ظاہر کی کہ میں اب اس کو ایسے صدقہ کروں گا کہ پالنے والا اس کو قبول کر لے گا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا آیتیں نازل کرے گا. نماز عشاء کا وقت آتا ہے، نماز عشاء پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد رات کا اندھیرا ہے. اب یہ بھی مولا کا طریقہ تھا، دن کے وقت خیرات بانٹنے کے لیے نہیں نکلتے کہ دیکھ لے کہ یہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے. رات کی تاریخ میں نہ ہیڈ لائٹ ہے، نہ اسٹریٹ لائٹ ہے، کچھ نہیں ہے. رات کی تاریخ کے اندر نکلتے ہیں بانٹنے کے لیے. ایک عورت نظر آتی ہے، مستحق نظر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں 100 دینار دے دیتے ہیں. صبح کا وقت آتا ہے، مدینہ والے شور مچاتے اور یہ اعلان کرتے ہیں، علی نے کہا صدقہ دیا، خیرات دیا. لیکن اتنی بڑی بیوقوفی، اتنی بڑی بلنڈر ہو گئی کہ اس عورت کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا جو زانی عورت تھی. اب بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ علی نے آج ایسے عورت کو صدقہ دے دیا جس کا کاروبار یہ تھا. اور مولا کو جب پتا چلا کہ ہاں وہ واقعی زانی عورت تھی، مولا شرمندہ ہو گئے، پشیمان ہو، کہ تو میں مستحق عورت سمجھ رہی تھی، اس کو دینے والی تھی، ایسی عورت نکل گئی. اچھا، یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، واجبات کی بات نہیں ہو رہی، ابھی مستحبات کی بات ہو رہی ہے. مستحب صدقہ اگر انسان نکالنا چاہتا ہے کسی کو بھی دے سکتا ہے، اگر کوئی گنہگار مومن ہے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، حرج نہیں اس کے اندر. البتہ ان پیسوں کو گناہ کے کام میں وہ استعمال نہ کرنے والا ہو، ورنہ اسے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولا نے دے تو دیا، لیکن قرآن کی آیت نہیں اتری. اب تہیا کر لیا کہ اب میں ایسا صدقہ دوں گا کہ انشاءاللہ پروردگار قبول کرے گا. نماز عشاء کا وقت آتا ہے، رات کی تاریخی آتی ہے، پھر مولا نکل جاتے ہیں، گلی میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ موجود ہے، ایک مرد موجود ہے، اس کے ہاتھ میں صدقہ دے کر آ جاتے ہیں. پھر صبح کا وقت ہوتا ہے، مدینے والے جب دیکھتے ہیں کہ صدقہ کسی مرد کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، تحقیق کرتے ہیں اس کے بارے میں، وہ مرد کون ہے، پتا چلتا ہے وہ چور نکلا، اس کا کاروبار چوری سے چلتا تھا، وہ چوریاں کیا کرتا تھا، مولا نے اسی کے ہاتھ میں جا کر صدقہ دے دیا. اب مولا مسلسل صدقہ دے رہے ہیں، پیسہ اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جس کو مستحق سمجھتے ہیں وہ مستحق نہیں نکلتا. تیسری اور آخری رات ہے، 100 دینار پڑھے، عشاء کا وقت آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر نکل جاتے ہیں گلی کے اندر، اب پھر ایک مرد کو دیکھتے ہیں، اس کو دوبارہ صدقہ دے کر آ جاتے ہیں. اور اب جب صبح ہوتی ہے، مدینے والے پھر تحقیق کے لیے نکلتے ہیں کہ یہ مرد کون سا ہے، اس میں کیا خرابی، اس میں کیا خامی پائی جاتی ہے، پتا چلتا ہے ایک عیب اس کے اندر بھی موجود ہے. وہ عیب یہ ہے کہ یہ تو امیر آدمی تھا، اور امیر آدمی ہونے کے باوجود یہ صدقہ نہیں نکالا کرتا تھا، یہ زکات نہیں دیا کرتا تھا، واجب صدقہ نہیں نکالا کرتا تھا. اور جو واجب صدقہ نہیں نکالتا، حرام انجام دیتا ہے، مولا نے اس پھیلے حرام کرنے والے کی مدد کر دی. مولا شرمندگی کے عالم میں، اب بظاہر شرمندگی کے عالم میں مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. بتاتے بھی ہیں اور بتاتے نہیں بھی ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں, آپ نے جتنی رقم مجھے دی تھی میں نے سب کی سب رائے خدا میں قربان کر دی, لیکن ایک چور نکلا, ایک زانی عورت نکلی, ایک زکات نہ دینے والا مرد نکلا, میں کیا کروں؟ یہ میرا صدقہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن آیتیں اتری یا نہیں اتری؟ پروردگار سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ رسول اللہ مسکراتے ہیں. ہم مسکرا کر کہتے ہیں اے علی تیری نیت پاک تھی, تجھ میں خلوص موجود تھا, اور تیرے صدقے کا ایسا عمل ہوا ہے کہ پروردگار نے تینوں صدقات کو قبول کر لیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تو نے جب زانیہ عورت کو صدقہ دیا تیرے صدقے کے بعد اس سے زنا کرنا چھوڑ دیا, تو نے جب چور کو صدقہ دیا چور کو جب یہ صدقہ ملا اس نے حلال تجارت شروع کر دی, تو نے جب صدقہ دیا تو امیر آدمی نے سوچا کہ جب میں زکات نہیں نکالتا امیر ہونے کے باوجود, علی غریب ہونے کے باوجود صدقہ بانٹتے ہیں, اس کے بعد تو زکات ادا کرنا شروع کر دیا. ضرور پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. مولا متقیان کی پوری زندگی مشکل کشائی کے اندر گزری, اور انسان کی بھی ذمہ داری مشکل کشائی کرے, مددگار بنے. دیکھیں ہمارے یہاں ممبروں سے ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے بہرحال, کہ اپنے مذہب کی طرف انسان لے کر آتا ہے عقیدے کے ذریعے, یعنی اصول دین بیان ہوتے ہیں, ہمارے یہ دلائل ہیں امامت پر, ہمارے یہ دلائل ہیں نبوت پر, ہمارے یہ دلائل ہیں توحید پر, یہ سارے دلائل ممبروں سے بیان ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مذہب حقہ کی طرف آتے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے, لیکن ایک طریقہ وہ ہے جو معصومین کی زندگی میں ملتا ہے. انہوں نے کسی کو پکڑ کر امامت پر دلیل نہیں دی ہے, انہوں نے کسی کو پکڑ کر نبوت پر یہ توحید پر دلیل اتنے زیادہ مقامات پر نہیں دی ہے, اکثر مقامات پر آئمہ نے اپنے کردار کو پیش کیا ہے, اس کردار کو دیکھنے کے بعد خود بخود آدمی تبدیل ہو جاتا ہے. مومن اپنے کردار کو دوسروں کے سامنے اس طرح پیش کرے پھر عقیدہ بیان کرنے کی, البتہ یہ ضروری کام, لیکن بہرحال ہر جگہ پر مناظرہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. خود بخود لوگوں کے کردار کو دیکھ کر, ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. دل چاہتا ہے کہ آج کی گفتگو, چونکہ دن ایسا گزرا ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے آج سخت روزہ تھا, پیاس کی شدت محسوس ہوئی, بھوک کی شدت محسوس ہوئی, دل چاہتا ہے کہ ان کے مسائل آپ کے سامنے بیان کروں, کہ جو سکا ہے سکینہ ہے. یہ لوگ نام سنتے ہیں ہمارے شہدا کا, شہدا کربلا کا نام سنتے ہیں, اور پھر آج کے شہدا کے ساتھ ان کے القاب ملا دیتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے یہاں تو طریقہ ہے کہ بہرحال ایک احترام ایک عزت ہے, لیکن بعض دوسرا حضرات ہر واقعے کو شہدا کربلا کے واقعے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ان کی عزت کہاں, ان کا احترام, ان کا مقام مرتبہ کہاں, اور آج کے شہیدوں کا مقام مرتبہ کہاں. علامہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی, بہت معرفت العلماء کتاب ہے, بہترین دلائل دیے ہیں امامت علی پر. علامہ امینی مطلب علیل ہوئے, ایک عالم ان کی زیارت کو آئے, عیادت کو آئے, علامہ امینی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, سوچا کہ کچھ سوالات کرتے ہیں. ایک سوال یہ کیا انہوں نے کہ علامہ صاحب یہ بتائیے, اگر کوئی حضرت عباس سے محبت نہ کرتا ہو تو کیا اس کا ایمان ختم ہو گیا یا ایمان باقی رہا؟ علامہ امینی نے جب حضرت عباس کا نام سنا اٹھ کر بیٹھ گئے, اور جلال کے عالم میں کہتے ہیں حضرت ابو الفضل العباس کا نام لینا آسان ہے, تمہیں معلوم ہے حضرت ابو الفضل العباس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ میں ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں, ایک ادنا سا خادم ہوں, اگر کوئی میرے جوتے میں موجود تسمے سے بھی محبت نہ کرے تو وہ بھی آتش جہنم میں جلایا جائے گا. حضرت عباس کو کجا, حضرت عباس کے عاشق سے بھی اگر کوئی محبت نہ کرے تو اسے بھی آتش جہنم میں جلایا جائے گا. کربلا کے میدان میں ہماری پیاس کچھ گھنٹوں کی ہے, کربلا میں ہر شہید کی پیاس تین دن کی ہے, جناب قاسم کی پیاس بھی تین دن کی ہے, اون محمد کی پیاس بھی تین دن کی ہے, بزرگوں کی پیاس بھی تین دن کی ہے, جوانوں کی پیاس بھی تین دن کی ہے. لیکن کچھ بیویاں ایسی ہیں جن کی پیاس تین دنوں سے زیادہ چلی, اور بیویوں کی اگر بات آتی ہے تو پھر بھی میں رک جاتا, لیکن مجھے معلوم ہوا ہے تاریخ سے ملتا ہے کہ ننی سکینہ کی پیاس بھی تین دن سے زیادہ چلی. ننی سکینہ کے لیے چچا عباس جب موجود ہو تو پانی کا انتظام کیسے نہ ہو. عباس نے مشکل ہاتھوں میں لیا ہے اور جاتے ہیں فرات کے کنارے. آپ نے محسوس کیا جب دسترخوان لگتا ہے افطار کے لیے دسترخوان ہوتا ہے, سب سے پہلے ہاتھ پانی پر جاتا ہے, کوشش ہوتی ہے جیسے پانی ہاتھوں میں آ جائے انسان جلد سے جلد پانی پی لے. مولا عباس کے ہاتھ فرات کے اندر موجود ہیں لیکن پانی نہیں پیتے, یا تو زمین سکینہ کی پیاس آ جاتی ہے یا آقا حسین کی پیاس آ جاتی ہے. اے عباس, تو ایک طرف سے چچا ہے اور ایک طرف سے غلام ہے, تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ سکینہ اور آقا حسین کے ہوتے ہوئے تو پانی پی لے. عباس پلٹتے ہیں مشکیزہ حالتوں میں, عباس عباس چل رہے ہیں. مولا عباس جیسے جیسے خیموں کی طرف جاتے ہیں, ننی سکینہ اپنے دوستوں کو اپنی سہیلیوں کو جمع کرتی ہے, دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں پانی آتا ہوگا. بس سکینہ کو ایک آس ہے, چچا گئے ہیں پانی آتا ہوگا. یہاں سکینہ کی آس ہے اور وہاں عباس کا سفر ہے. مولا عباس کا سفر جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے, تین حملے ایسے ہوئے ہیں جو مولا عباس پر شانوں کو کٹنے کے بعد ہوئے ہیں. اور جب انسان کے شانے کٹ جائیں, نہ پیروں کے زخم پر ہاتھ لگا سکتا ہے نہ سینے کے زخم پر ہاتھ لگا سکتا ہے. آقا عباس کے جب دونوں شانے قلم ہو گئے تو ایک تیر چلا جو آقا عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. اب ہاتھ کٹے ہیں, آنکھوں سے تیر نہیں نکال سکتے. دوسرا حملہ ہوا, پھر عباس کے اوپر تیر چلا اور یہ کلیجے میں جا کر پیوست ہو گیا. اور جیسے عباس نے سر کو جھکایا ہے, ہاتھوں سے ایک گھڑ چلا اور عباس کے سر پر لگا, سر شکافتہ ہو گیا. ام البنین کا لال زمین کربلا پر آیا, ہر شہید زمین کربلا پر آیا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, مگر عباس کی غربت یہ تھی کہ آنکھوں میں تیر تھا, ہاتھ عباس کے جسم پر نہیں تھے. اس لیے جب زمین کربلا پر آئے تو اسی طرح آپ کے سہارے آئے. اور بس آقا حسین نے جب یہ سلام سنا کہ علیک من السلام, آقا حسین کی زبان سے بھی تین جملے جاری ہو گئے. ایک مرتبہ کمر کو ہاتھ رکھ کر کہا, الان انکسر ظہری, عباس تو نہیں گیا میری کمر ٹوٹ گئی ہے. دوسرا جملہ کہا, عباس اب تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی اب وہ آنکھیں سویا کرے گی, اور جو آنکھیں سکون سے سویا کرتی تھی اب وہ زندگی بھر رویا کرے گی. مولا نے کیا کہہ دیا؟ مولا کہنا چاہ رہے ہیں, عباس جب تک تو زندہ تھا عمر صاحب کو نیند نہیں آتی تھی, شمر کو نیند نہیں آتی تھی, حرملا کو نیند نہیں آتی تھی, لیکن عباس تو چلا گیا اب ان کو سکون سے نیند آ جائے گی. لیکن عباس جب تک تو زندہ تھا سکینہ سکون سے سوتی تھی, ام پروار رباب سکون سے سوتی تھی, لیکن عباس جب تو چلا گیا اب یہ زندگی بھر رویا کرے گی. اور عباس نے آخری جملہ کہا, عباس دشمن مجھے پڑھ پڑھ کر تانا دے رہے ہیں, تیرا بھائی کہاں ہے؟ تیرا يعلم الذين ظلموا آل محمد أيام قلبي.